محترم خرم مراد، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان۔ آپ نے 1952 میں کراچی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی، اس کے بعد 1958 میں امریکہ سے ماسٹر کیا اور ایک کامیاب سول انجینئر کے طور پر کراچی، ڈھاکہ، ایران اور سعودی عرب میں کام کیا۔ آپ 1948 سے تحریک اسلامی میں سرگرم عمل ہیں۔ 1951 اور 52 میں اسلامی جمعیت طلباء پاکستان کے صدر رہے۔ 1963 سے 1971 تک جماعت اسلامی مشرق پاکستان ڈھاکہ کے امیر۔ اس کے بعد آپ کئی سال یو کے میں اسلامک فاؤنڈیشن لیسٹر کے ڈائریکٹر رہے اور بہت سی انگریزی اور اردو کی بڑی اچھی کتب کے مصنف بھی ہیں۔ محترم خرم مراد،
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ خاصے طویل عرصے کے بعد سعودی عرب آنا ہوا ہے، تقریباً 7 سال کے بعد۔ جو لوگ آپ میں سے لاہور آتے رہتے ہیں اور مقدر ہوتا ہے ان سے وہاں پر ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن بیشتر حضرات سے ملاقات نہیں ہوتی، اور اس لحاظ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ سے ملاقات کا یہ موقع فراہم کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے کہ اس کے بغیر کہ کوئی مادی یا دنیاوی غرض ہو، صرف اس کی خاطر اور اس کے نام کی خاطر اس نے بالکل اجنبی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے آپ بھی یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور مجھے یہ خیال ہے، یقیناً صحیح ہوگا، کہ میری گفتگو یا میری باتیں سننے سے زیادہ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو دین سے ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت بخشی ہے، اسی نے یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے ملنے جائیں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کریں، ان کو بڑی عظیم شان بشارتیں دی ہیں۔ ان کے لیے اس کی محبت واجب ہوتی ہے، اس کی مغفرت بھی اور اس کا انعام بھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے، ان بشارتوں میں سے ایک حصہ ضرور عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر پہنچایا ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی قرب اور جوار میں یا مکہ مکرمہ میں، یہ اس کا ایک بڑا احسان ہے اور ایک بڑی سعادت ہے کہ جو اس نے آپ کو نصیب کی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کی نیت یہی رہی ہو کہ وہ یہاں پر آ کر اس سعادت کو حاصل کرے، آنے کی اغراض معاشی اور دوسری اغراض بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان اپنی جگہ پر موجود ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جو کائنات کی ہدایت اور کائنات میں فیض رسانی کا مرکز ہے۔ ھدى للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ یہی مقام ہے۔ اور مثابۃ للناس، جہاں سے لوگوں کو فیوز تقسیم ہوتے ہیں، جس طرح کنویں سے پانی تقسیم ہوتا ہے، اور جہاں پر لوگ بار بار آتے ہیں، وہ بھی یہی مقام ہے۔ قیام للناس، کے جو سارے انسانوں کے قیام کا سبب اور ذریعہ ان کی وجہ ہے، وہ بھی یہی مقام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی آیات بینات، بے شمار نشانیاں ہیں جو اس کے پتھر پتھر پہ، ریزے ریزے پہ، ایک ایک گوشے پر ثبت ہیں۔ اور جس کو بھی ان آیات بینات سے کچھ حصہ مل جائے یہ اس کا نصیب ہے. میں بھی اس مقام کی زیارت کرتا ہوں, لاکھوں مسلمان کرتے ہیں, آپ بھی برابر, اللہ نے یہ آپ کو موقع دیا ہے. اور یہ ان سارے ذرائع اور خزانوں کو تازہ کرنے کا وہ بہترین ذریعہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو عنایت کیا ہے, جو اس کے لیے, اس کے دین کے لیے اور اس کے دین کے لیے جد و جہد کے لیے ضروری. سب سے بڑھ کر جو آیات بینات ہیں ان میں سے سب سے بڑی آیت بینہ یہ ہے کہ اس میں امید کا بہت بڑا پیغام ہے. اللہ تعالی کے ساتھ صحیح بندگی کا تعلق اور اس کے دین کے لیے کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں امید موجود ہو. مایوسی کفر کے مترادف ہے. اللہ سے وہی مایوس ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں یا گم کردہ راہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالی سے امید رکھنا, یرج اللہ کا لفظ قرآن مجید نے تقریباً ایمان کے مترادف معنوں میں استعمال فرمایا ہے. اللہ سے امید رکھنا, امیدیں وابستہ رکھنا, یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر اس گھر اور اس شہر کا ہدیہ اور تحفہ ہے. ہر جگہ مسلمان بالعموم مایوسی کا شکار ہیں. طرح طرح کے سوالات ذہنوں کے اندر اٹھتے ہیں, کیونکہ ہم زوال کے انتہائی نقطے سے اوپر جا رہے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں عروج کی آخری منزل ہے. اس لیے ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان جو تفاوت ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری مایوسی کی کروٹیں دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں. لیکن یہ گھر ایک آیت بینہ ہے, ایک کھلی نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد ان سب کی ہوگی کہ جو اس پر بھروسہ رکھ کے اس کی راہ میں صحیح کریں, جو اس کو مرکز بنا کے اپنی پوری زندگی کو اسی کے گرد چکر دیں, اسی کے گرد طواف کریں. ان کے لیے اس نے یہ ساری بشارتیں مادی طور پہ اس شہر کے, اس گھر کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمارے لیے نمایاں کرتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو ان کے پیچھے پیچھے گئیں کہ ایک شیرخوار بچہ, میں تنہا عورت, یہ مقام جہاں نہ آبادی, نہ غذا کا انتظام, صرف ایک پانی کی چھوٹی سی مقدار اور چند کھجوریں, تم ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے؟ وہ خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ تم ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے, کیا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں, یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں تمہیں اور اس بچے کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہنے لگیں, پھر اللہ تعالی ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے. لن یزین اللہ, اللہ تعالی ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. ایک نازک ناتوان عورت کے دل میں بھی اتنا یقین اور ایمان تھا کہ جو اللہ کا حکم ہے اگر اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اور یہ مثال تاریخ کی واحد مثال ہے کہ اس ایک نازک کو ناتوان عورت اور اس بچے کے دم سے اللہ کے نام سے یہ شہر اس طرح آباد ہوا کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے شہر مٹتے رہے, ان پہ فاتحین قبضہ کرتے رہے, ان کو تخت و تاراج کرتے رہے, ان کو تباہ کرتے رہے, لیکن اس شہر کے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا اور اس شہر پر کبھی غلامی کا دور نہیں آیا. اور یہ شہر اس طرح آباد ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کی صرف سفر کا ہی نہیں مرکز ہے بلکہ ان کی محبت اور ان کے دلوں کا بھی مرکز ہے. تو ان کی یہ یقین, ان کا یقین و یہ ایمان کہ اللہ تعالی ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, اس کی آیت بینہ یہاں پر موجود ہے. جب بچہ پیاس سے تقریباً مر رہا تھا, تو وہ کبھی ایک پہاڑی پہ چڑھتی اور کبھی دوسری پہاڑی پہ چڑھتی. اب تو آباد علاقہ ہے, لیکن اس زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جنگل بیابان میں, صحرا ریگستان میں کیا عالم ہوگا دل کے اضطراب کا اور بے چینی کا اور مایوسی کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ بچے کے قدموں کے نیچے سے بھی اس کی رحمت کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے. زندہ نشان موجود ہے کہ وہ بھی ہزار سال سے, تقریباً 4000 سال سے وہ بھی لوگوں کو فیض یاب کر رہا ہے. وہ تو پانی ہے کہ جو زمزم کی صورت میں بہا اور موجود ہے. تو صحیح اور کوشش کا حاصل اللہ کی طرف سے جس طرح عطا ہوتا ہے, اس کی بھی آیت بینہ اس مقام پر موجود ہے. یہ آیات بینات, قرآن مجید نے فرمایا کہ اس میں تو بہت نشانیاں ہیں جن کو سوچنے والا سوچے اور دیکھنے والا دیکھنا چاہے اور نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اس کا تو بیان جتنا بھی طویل ہو اتنا ہی طویل اور لذیذ ہو سکتا ہے. میں نے صرف یہ دو چیزیں آپ کے سامنے منتخب کر کے رکھی ہیں, ایک اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ اور اس سے امید, جس کے بغیر کہ اللہ کا کام نہیں ہو سکتا, زندگی اللہ کی راہ پہ نہیں چل سکتی, اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں اگر آدمی برابر سوالات اور شکوک و شبہات کا شکار رہے تو وہ اللہ کے دین کے کام کو نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز جو ہے وہ کوشش, اصل چیز جو اللہ کو مطلوب ہے ہر معاملے میں بندوں سے, وہ تو ان کا ارادہ اور کوشش ہے. کرنے والا تو وہی ہے, فاعل حقیقی بھی وہی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک سارے کام کی تدبیر تو وہ کرتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. لوگوں کے دل تو اس کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے, وہ یوں الٹتا پلٹتا رہتا ہے. ہم کو مایوسی ہوتی ہے کہ لوگ نہیں مانتے نہیں سنتے, لیکن لوگوں کا سننا تو ایک دن میں لوگوں کے دل پلٹ سکتے ہیں. اس کی وما ذالک علی اللہ بعزیز, اس کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنی انگلیوں سے, بین اصبعین اس کی دونوں انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں, وہ ان کو الٹتا پلٹتا وہ جب چاہے ان کو جدھر چاہے پلٹتا. وہ تو صرف یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بندوں کی کوشش اور ارادہ کتنا ہے. آخرت کے لیے بھی یہی کسوٹی ہے, من اراد الآخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. جس نے ارادہ کر لیا کہ میں آخرت کماؤں گا اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کرنا چاہیے, سعيها, اور دل میں ایمان بھی ہے, یقین بھی ہے, امید بھی ہے, اللہ کے وعدوں پر بھی یقین اور امید ہے, اولئک کان سعیہم مشکورا, ان کی ہر کوشش جو ہے وہ اس کی پوری قدردانی کی جائے گی, اس کا شکر. یعنی اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں, اس کا ترجمہ یہ ان کا اللہ کی طرف سے ان کی ہر کوشش کا شکر ادا کیا جائے گا, اس کی پوری قدردانی کی جائے گی اور اس کا پورا اجر اس کو ملے گا. دنیا کے لیے آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے, رات دن صرف کرتا ہے, پریشان رہتا ہے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی دنیا کے لیے جو کام کرے گا وہ ضرور اس کا حاصل اس کو ملے گا. بعض لوگ صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں, دو پیسے بھی ہاتھ میں نہیں آتے. تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ دنیا کے لیے آدمی جتنی محنت کرے گا جتنا چاہے گا وہ ضرور محنت اس کی جو ہے وہ برابر ہوگی. ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں, اس سے زیادہ ہم دنیا میں کوئی اور ہمارا وعدہ نہیں ہے. لیکن آخرت کے لیے وعدہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل وہ زائد ہونے نہیں دے گا, وہ ضرور وصول ہوگا, بس جو کچھ اس کو چاہیے وہ ارادہ اور اپنی مقدور بھر کوشش. لوگ اس میں بھی بڑے مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر سکتے. کوئی ایسے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا جو ہم نہ کر سکتے ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ نص قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جتنی کہ اس کے اندر وسعت اور استعداد موجود ہے. تو جو اس نے فرائض عائد کر دیے ہیں, یہ فرائض اگر ہم عائد ادا نہ کر سکتے ہوتے تو یہ اس کے عدل اور اس کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ وہ یہ فرائض ہمارے اوپر عائد کرتا. اور جن آزمائشوں سے وہ ہم کو گزارتا ہے اگر ان میں سے ہم کامیابی کے ساتھ گزرنے کا امکان نہ ہوتا تو وہ آزمائشیں ہم پر نہیں ڈالتا. اب اگر ہم نہ گزر سکیں تو اس میں یقیناً ہماری کوئی خامی ہے, ہم فرائض ادا نہ کر سکیں تو ہماری کوئی خامی ہے, اللہ کی رحمت اور عدل کے اندر کوئی نقص اور قصور نہیں ہو سکتا. تو یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ابھی ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے, جتنی ہم سے مطالبہ کیا ہے, وہ ہماری استطاعت پر کیا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہی جواب دینا ہے, یہ نہیں جواب دینا ہے کہ دنیا میں کیا ہوا, دنیا نے کیا استقبال کیا, دنیا نے کیا برتاؤ کیا. ہر آدمی اکیلا اللہ کے سامنے جائے گا, نہ قوم جائے گی, نہ جماعت جائے گی, نہ امیر جائے گا, نہ ماتحت جائے گا, آدمی اکیلا جائے گا. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا, اس کا اعمال نامہ اس کے سامنے ہوگا, اس نے اپنی استطاعت کی حد تک کیا کیا اور کیا کما کے لایا. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فتق اللہ حق تقاتہ, اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کانپ اٹھے کہ کون شخص ہے کہ جو اللہ سے تقوی اس طرح کر سکتا ہو جیسا کہ تقوی کرنے کا حق ہے. تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے تسلی کا سامان آیا کہ فتق اللہ مستطاط, اتنا ہی مطالبہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو. تو جہاد ہو, دعوت کا کام ہو, فرائض کی ادائیگی ہو, قبائل سے اجتناب ہو, فرائض کی پابندی ہو, اس سب میں کوئی مطالبہ اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا تم کر سکو. تو ہر آدمی کو اپنے ہی بارے میں خود ہی اپنی کسوٹی اور اپنی ترازو بن کے سوچنا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کرنے کی پوری کوشش کی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کیا, وہ میں نے کرنے کی پوری کوشش کی. جو آدمی یہ کہہ سکتا ہے خواہ اس نے بہت کم کیا ہو, وہ اللہ کے ہاں بامراد ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. اور جو آدمی یہ نہ کہہ سکتا ہو اس کے لیے خطرات ہیں اور اس کے لیے تنبیہات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا, اس لیے کہ اللہ کی مغفرت پر پابندی لگانے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے خطرات ہیں, اس کے لیے اندیشے ہیں اور اس کے لیے نازک مقامات ہیں جن سے اس کو گزرنا ہو. یہ میں نے جو تین باتیں کہیں یہ دراصل اس لیے کہ یہ بنیاد ہیں, اس سے آگے جو میں اصل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ جس آدمی کو اللہ نے جہاں رکھ دیا ہے, کسی کو اس نے انگلینڈ میں رکھ دیا ہے, کسی کو امریکہ میں رکھ دیا ہے, کسی کو پاکستان میں رکھ دیا ہے, کسی کو سعودی عرب میں رکھ دیا ہے, یہ جہاں پر وہ ہے وہاں کے جو حالات ہیں اور وہاں کے جو امکانات ہیں اور وہاں کے جو چیلنج ہیں, انہی کے مطابق اپنے فرائض کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری. جب میں انگلینڈ میں, امریکہ میں, یورپ میں اپنے بھائیوں سے بات کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس وقت امت مسلمہ کی فرنٹ لائن کے اوپر ہیں. جو دنیا کے اندر مغرب جس کشمکش اور تصادم کے بارے میں برابر دعوے کر رہا ہے کہ ہو کے رہے گا اسلام مغرب کے درمیان, پہلے امت مسلمہ کی فرنٹ لائن جو ہے وہ بحر روم کے اوپر تھی. مسلمان اس کو عبور کر کے 800 سال اسپین میں ضرور رہے لیکن وہاں سے نکال دیے گئے. وہ 500 سال سسری میں بھی رہے, وہاں سے بھی نکال دیے گئے. اور وہ جرمنی کے قلب تک پہنچ کے انہیں وایانا کے دروازوں پر بھی دستک دی لیکن وہاں سے بھی واپس آ گئے. لیکن اب استنبول سے لے کر لاس انجلیس تک لاکھوں مسلمان ہیں کہ جنہوں نے یورپ کے اندر اسلام کو, مسلمانوں کو دوسرا بڑا مذہب بنا دیا. پھر وہ لوگ بھی وہاں اس لیے نہیں گئے کہ اسلام کی خاطر گئے ہیں, اللہ کی خاطر گئے ہیں. وہ کوئی تعلیم کے لیے گیا, کوئی تجارت کے لیے گیا, کوئی کمانے کے لیے گیا, کوئی گھر بنانے کے لیے گیا. لیکن یہ اللہ کی مشیت کا ایک کارنامہ ہے کہ اس نے 10-10 لاکھ, 15-15 لاکھ مسلمان اس سرے سے اس سرے تک یوں پھیلا دیے ہیں. اور اس سے پہلے اسپین میں آئے تھے. یہ بات میں وہاں پر کہتا ہوں, آپ کے سامنے اس لیے دوہرا ہوں تاکہ آپ کس سے جو بات کرنی ہے اس کے لیے ایک بنیاد بن سکے کہ اسپین میں گئے, تہذیب کی شان و شوکت تھی لیکن اسلام کا پیغام یورپ کے دلوں میں نہیں اتار سکے. عثمانی فسق یورپ میں آئے، بوسنیا تک میں انہوں نے آ کر مسلمانوں کی بڑی تعداد پیدا کر دی، لیکن اسلحہ کی اتنی قوت کے باوجود اسلام یورپ کے دلوں کو اسلام کے لیے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں تیسرا موقع پیدا کیا ہے، اور اس مارکے کے اندر یہ امت کی فرنٹ لائن ہے، یہ اگلا مورچہ ہے کہ جہاں پر آپ موجود ہیں، اور یہاں پر اگر آپ اپنا کام کریں گے تو امت کی جو مستقبل ہے اس میں آپ کا حصہ پڑے گا۔ تو جس کو اللہ نے جہاں رکھ دیا ہے اسی کی مناسبت سے اس کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی حد تک اس کی مسئولیت ہے، اسی حد تک اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اجر میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اجر جو ہے وہ تو اس بات کا ہے کہ وہ حالات کا جو بظاہر بڑے مایوس کن ہوں، اور جن حالات میں بظاہر کامیابی اور فتح کے امکانات نظر نہ آتے ہوں، ان حالات میں بھی آدمی کھڑا ہو جائے اللہ پر یقین اور اعتماد و بھروسے کے ساتھ، وہ یقین اور اعتماد و بھروسہ جو حاجرہ علیہ السلام جیسی ایک نازک و ناتوان خاتون کو بھی حاصل تھا، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ تو اللہ کا کام کرے۔ تو کام کی نوعیت پر نہیں ہے، بلکہ اپنی محنت، اپنے ارادے، اپنی نیت اور حالات کے چیلنج پر ہے، اور اپنی امید اور یقین پر ہے کہ جو اجر ملے گا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جس نے فتح کے آثار دیکھنے سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کے مقابلے میں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ ہاں اب تو اسلام غالب آ رہا ہے، اسلام غالب ہونے والا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر تلوار نکالی اور قتال کیا اور جیب کھولی اور خرچ کیا، دونوں کے درجات میں بڑا فرق۔ یہ حالات کے لحاظ سے، چیلنج کے لحاظ سے، اللہ کے وعدوں پر یقین کے لحاظ سے، جنہوں نے فتح کو آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ان کو غیب پر ایمان تھا کہ یہ فتح تو آنے والی ہے، اس کے منتظر تھے کہ یہ آ کر رہے گی، ان کا بڑا درجہ ہے ان کے مقابلے میں، کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فتح کے نشان مطلع کے اوپر روشن ہو جائیں تو ہمیں یقین و سکون و چین ہوگا، جو جانتے ہیں کہ فتح شکست تو بے معنی ہے، اصل چیز تو اللہ کا وعدہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے حضور کی پیشنگوئی سنی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا، استنبول فتح ہوگا، اور جو اس کی فتح میں ان پر حملہ کریں گے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلا لشکر جب قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ اگر میں یہاں پر شہید ہو جاؤں تو مجھے قسطنطنیہ کی فصیل شہر سے جتنا قریب لے جا کر دفن کر سکو وہاں پر دفن کرنا۔ وہ شہید ہو گئے، مسلمانوں نے رات کی تاریکی میں بالکل فصیل کے عین نیچے لے جا کر ان کی دفن کیا، وہاں پر ان کا مزار بنایا، ابھی وہاں موجود ہے، مرجائے خلائق ہے مزار۔ اور اس کے بعد انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی شہنشاہ کو چیلنج دیا کہ اگر اس کو نقصان پہنچا اس مزار کو تو تمہارا کوئی مقام پوری مسلمان مملکتوں میں محفوظ نہیں رہے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا اسے۔ لیکن ابو ایوب انصاری کے جسد خاکی کو اس مقام پر 750 سال انتظار کرنا پڑا اس سے پہلے کہ محمد فاتح نے استنبول میں داخل ہو کر حضور کے پیشنگوئی کو سچا کر دیا۔ تو یہ یقین کی یہ کیفیت درکار ہے، امید کی یہ کیفیت مقدار درکار ہے، جس کے بغیر کہ دین کا کام نہیں ہو، جن کے روز حوصلے چھوٹتے ہیں، جن کی روز ہمتیں پست ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں روز سوالات پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات سے کانٹے چپتے ہیں، وہ لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے۔ دین کا کام تو وہی کر سکتے ہیں ان کے دل اسی طرح یقین سے اور اعتماد سے اور محبت سے خدا کی اور امید سے بھرپور ہوں کہ مرنے کے بعد بھی 750 سال انتظار کرنے کو تیار ہیں، لیکن یقین ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشنگوئی جو ہے وہ پوری ہوگی اور وہ سچ ثابت ہوگی۔ تو یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے درجات بھی متعین ہوتے ہیں، جس سے کام بھی آگے بڑھتا ہے، جس سے کام کے اندر کامیابی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات آج کل سبھی کہتے ہیں، میں اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصراً آپ کے سامنے اس کو پس منظر کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کسی بات کی تکرار کو دہرا کر میں آپ کا مزہ نہیں زائل کرنا چاہتا۔ بات عام ہے کہ اگلا مارکا جو ہے وہ مغرب اور اسلام کے درمیان ہونے والا ہے. یہ بات بھی عام ہے کہ دنیا کا وہ نظام جس کو مغرب نے پروان چڑھایا اور 300 سال سے جو دنیا کی قیادت کر رہا ہے وہ نظام جو ہے وہ اب ناکام ہو چکا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ ہم کہتے ہیں, دوست یورپ اور امریکہ جاتے ہیں اور آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مغرب کا زوال ہو رہا ہے, ہم تو یہ خوبیاں دیکھ کر آئے ہیں اور یہ خوبیاں دیکھ کر آئے ہیں اور یہ ترقیاں دیکھ کر آئے ہیں. صحیح کہتے ہیں وہ, میں کہتا ہوں آپ غلط سمجھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کل ہونے والا ہے. ہم بھی ابو ایوب انصاری کی طرح اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ زوال ہو کر رہے گا, نہیں جانتے کب ہوگا کتنا عرصہ لگے گا, لیکن وہ ہو کر رہے گا, اس کے آثار نمودار ہیں. لیکن جادو جو وہ جو سر چڑھ کے بولے, یہ تو اب یورپ والے خود نیو ورلڈ آرڈر کا جب نام لیتے ہیں تو وہ وہی بات کہتے ہیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی کہ عالم پیر مر رہا ہے اور دنیا جہان نو کی منتظر. جہان نو ترجمہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کا, یہ آج سے 60 سال پہلے علامہ اقبال یہ بات کہہ گئے تھے, لیکن وہ بات تو صحیح. اور یہ بات بھی جو یورپ کہہ رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس بات کو ہم اتنا نہیں کہہ رہے جتنا یورپ کہہ رہا ہے, کمانڈر ان چیف کہہ رہے ہیں, کم پریزیڈنٹس کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, دانشور کہہ رہے ہیں, صحافی کہہ رہے ہیں کہ اصل دشمن تو اب اسلام اور مسلمان. یہ بات بھی علامہ اقبال کہہ گئے تھے کہ جانتا ہے اس پہ روشن باتیں ایام ہے, مزدوکیت فتنہ پردہ نہیں اسلام. سوشلزم تو جب بڑے عروج پر تھا وہ کہہ گئے تھے کہ نہیں یہ کوئی چیلنج نہیں ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, اصل چیلنج جو ہے وہ تو فتنہ فردا ابلیس کے لیے جو ہے, ابلیسی نظام کے لیے وہ تو اسلام. ان کی نگاہ بھی یہ دیکھ سکتی تھی کہ یہ کچھ تو ہونے والا ہے. تو یہ تو وہ جیسا میں نے کہا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, اس کا اعتراف تو اس نظام کے بنانے والے, اس نظام کے چلانے والے, اس نظام کے محافظ سب کی زبانوں پر ہے کہ نہیں نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوگا. تو یہ دو باتیں تو بہت صاف اور واضح ہیں کہ دنیا کو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے, اور جو نیو ورلڈ آرڈر کے محافظ ہیں, اس کے بنانے والے ہیں, ان کی نظر میں یہ اسلام اور مغرب کی کشمکش سے نمودار ہو. اسلام کے پاس کیا قوت ہے؟ تعداد ضرور 1 ارب کے قریب ہے, منتشر ہیں, متفرق ہیں, باہم دست و گریبان ہیں, ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں, سیاسی طور پہ غیر مستحکم ہیں, معاشی طور پہ پست ہیں. کوئی بھی تو ایسی بات نہیں ہے جس کو دیکھ کر آدمی یہ کہے کہ یہ کل کا خطرہ ہو سکتا ہے, نہیں ہے. اگر آپ ان سارے مادی پیمانوں سے ناپیں تو بظاہر تو یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو چڑھانے کے لیے اور اکسانے کے لیے یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. واقعی ایک ایسے ہی ہے. انگلستان کا ایک مشہور ہفت روزہ اکنامسٹ لکھتا ہے کہ یہ کشمکش اس لیے ہونے والی ہے کہ اب دنیا کے اندر ایک ہی تہذیب ایسی رہ گئی ہے اور ایک ہی مذہب ایسا رہ گیا ہے اور ایک ہی ملت اور قوم ایسی رہ گئی ہے جو اب تک اس یقین کے اوپر اس پر یقین رکھتی ہے, یعنی یقین ہونا فی نفسے ہی بھی اس کی خصوصیت ہے, اور اس پر یقین رکھتی ہے کہ ان دو جلدوں کے درمیان جو کتاب موجود ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ محمد رسول اللہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دراصل وہ چیز ہے کہ جو اسلام اور مسلمان کو ممتاز کرتی ہے. پہلی بات وہ کہتا ہے کہ یورپ نے مغرب نے آ کر تو اس کا خاتمہ کر دیا تھا کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی یقینی ہو سکتی ہے, کوئی چیز یقینی نہیں ہو سکتی, سب جو ہے وہ مشکوک چیزیں ہیں, سب جو ہیں وہ ریب کے اوپر تو یہ تہذیب قائم ہوئی ہے. سائنس کی بڑی سے بڑی تھیوری جو ہے وہ بھی اسی وقت تک سائنس کی تھیوری جب تک اس کو غلط ثابت کیے جا سکنے کا امکان ہو. جس کو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط نہیں ہو سکتا وہ پھر سائنس نہیں ہے, وہ تو پھر یقین اور ایمان ہے. کہتا ہے یورپ نے تو یقین ایمان کا خاتمہ کر دیا تھا, لیکن یہ 1 ارب کی تعداد نے جو اس یقین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں, یقین کی کیفیت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور اس سے بڑھ یقین اس بات پر کہ ایک کتاب ہے جو لکھی گئی ہے 1400 سال پہلے, اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہر زمانے کی. پھر وہ کہتا ہے کہ بات اتنی نہیں ہے, اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یعنی یہ اس سے بڑی کسی ملت کو جوڑنے والی قوت اور اس کو آگے بڑھانے والی قوت اس یقین سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اس سے پہ ستم یہ ہے, اس کے الفاظ میں اس پر ستم یہ ہے کہ یہ اس یقین کی جو برادری ہے اس میں شرکت شمولیت کے لیے خود مغرب کے پروردہ لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں. اس سے بڑی کیوں کہتا ہے حیرت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایسا رقیانوسی یقین کہ کتاب اللہ کی ہے, یہ کسی انسان کی تصدیق نہیں ہے, لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں اور اس برادری میں شامل ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں ہمارے اس 300 سال کے کام کے بعد. تو یہ تو دراصل اصل مسئلہ جو ہے وہ تو یہی ہے, یہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. وہ اللہ کی کتاب جس کا نزول یہیں سے شروع ہوا جس کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں, اور وہ نبوت اور رسالت جس کا ایک ایک ورق جو ہے وہ آپ ہی کے جوار میں اور آپ ہی کے پڑوس میں محفوظ ہے, جس کو کہ سب نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. جو کہ صرف کتاب کے صفحے پہ پڑھنا چاہتا ہو وہ تو اس کتاب کے صفحے پر ہی پڑھتا ہے. وہ اللہ کی کتاب جس کا نزول یہیں سے شروع ہوا جس کے پڑوس میں آپ رہتے ہیں, اور وہ نبوت اور رسالت جس کا ایک ایک ورق جو ہے وہ آپ ہی کے جوار میں اور آپ ہی کے پڑوس میں محفوظ ہے, جس کو کہ سب نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. جو کہ صرف کتاب کے صفحے پہ پڑھنا چاہتا ہو وہ تو اس کتاب کے صفحے پر ہی پڑھتا ہے, لیکن جو جھانک کر پڑھ سکتا ہے وہ تو پتھروں میں اور راستوں میں اور عمارتوں میں اور درختوں میں, ہر جگہ اس چیز کو پڑھ سکتا ہے جو موجود ہے, مکے کے اندر موجود ہے, مدینے کے اندر موجود ہے. تو وہی جریدہ ایک اور مضمون میں کہتا ہے جب کمیونزم کا زوال ہوا کہ وہ کون کون سے واقعات ہیں کہ جن کو کہ ہم تاریخ ساز واقعات کہہ سکتے ہیں. پھر وہ ایک فہرست بناتا ہے تقریباً 3000 سال کے وہ واقعات شمار کرتا ہے جو اس کی نظر میں اس لیے تاریخ ساز ہیں کہ ان سے تاریخ کا رخ پلٹ گیا. وہ کہتا ہے کمیونزم کا زوال کوئی تاریخ ساز واقعہ نہیں ہے, یہ تو ایک معاشی سیاسی جھگڑا تھا ہماری اپنی تہذیب کے اندر, وہ ہم نے طے کر لیا, اس کا کوئی اثر انسان کا مستقبل پر پڑنے والا نہیں. پھر کون کون سے واقعات ہیں, اس نے ایک لمبی فہرست بناتا ہے, اس میں اس نے ہجرت کے واقعے کو بھی لکھا ہے کہ یہ وہ واقعہ ایک تھا جو تاریخ ساز واقعہ. پھر دلچسپ بات یہ, آپ اس کو غور سے سنیے, وہ پوچھتا ہے کہ آئندہ اگر کوئی تاریخ ساز واقعہ ہوگا جس سے تاریخ کا لک پلٹ جائے گا, انسانیت ایک نیا سفر شروع کرے گی, تو وہ کس قسم کے ایشوز اور کس قسم کے مسائل کے گرد ہوگا؟ اس کا جواب وہ دیتا ہے کہ شاید یہ ایشوز اور مسائل وہی ہیں جن کے علمبردار عیسائی بنیاد پرست بھی ہیں اور مسلمان بنیاد پرست بھی ہیں. اور یہ مسائل سیاسی مسائل نہیں ہیں, یہ معاشی مسائل نہیں ہیں, دے لائی سم ویئر بیونڈ ان دا مسٹ, یہ تو کہیں دھند میں چھپے ہوئے مسائل ہیں. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جو غیب کے مسائل ہیں. غیب کے جو مسائل ہیں, پیدا کرنے والا کون ہے, جواب موت کے بعد کہاں جانا ہے, یہی تو انبیاء کی دعوت کا مدار تھے. وہ کہتا ہے یہ مسائل ہیں, لیکن خوش قسمتی سے نہ عیسائی بنیاد پرست نہ مسلمان بنیاد پرست اس بات کے اہل نظر آتے ہیں. یعنی مسائل ان کے پاس ہیں, کنجی ان کے پاس ہے, لیکن وہ اس بات کے اہل نظر نہیں آتے کہ وہ تاریخ کی باغیں اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کا رخ موڑ دیں. یہ صرف کمی اس بات کی ہے کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو اس موقع پر اس گرم لوہے پر چوٹ لگا سکیں اور تاریخ کا رخ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکیں. تو یہ دراصل ہے آج کی کشمکش, اور غیب پر ایمان کا سامان جتنا یہاں پر موجود ہے شاید کہیں موجود نہیں ہے. ہر جگہ یہی مسئلہ ہے, یہی یقین اور ایمان کی جنگ ہے. اور یہ دور کہ جس کے اندر ہر اس چیز پر یقین کا انکار کیا گیا کہ جو غیب سے تعلق رکھتی ہو, تو اس کی کتاب ہدایت کا تو کہنا ہی یہ ہے کہ یہ کتاب تو کی ہدایت سب سے پہلا قدم اس کا یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب, وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے, تو جن کی دعوت اور جن کی زندگی اور جن کا مقصد اور جن کی اپنی روش اور جن کا اپنا کردار غیب کے اوپر ایمان پر تعمیر ہوگا, وہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مستحق ہوں. لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ ان کو زمین میں جو خلافت عطا کرے گا جن کے پاس کہ ایمان ہوگا, یومنون ابھی لا یشرکون, جو کہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وہ میرے اوپر ایمان، غیب پر ایمان، اور کسی کو شریک نہیں کرتے. جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو چیلنج ہے آج کا اور یہ جو حالات ہیں یقیناً صحیح ہیں. یہ بات بھی میں نے کوئی غلط نہیں کہی کہ اگر ہم مسلمان امت پر نظر ڈالیں تو بظاہر یہ اس مکے کی بے آب و گیا وادی سے بھی زیادہ گئی گزری حالت میں محسوس ہوتا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا اور خانہ کعبہ کو قائم کیا اور مکہ جیسے شہر کو آباد کیا. یہ ہمیشہ ہر ایک کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک مردہ قوم کو زندہ کرے گا، یہ تو سوال ہر شخص پیدا ہوتا ہے. قومیں مرد اس لیے جاتی ہیں کہ اپنے مقاصد کے اوپر ایمان سے خالی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے جہاد کی روح سرد پڑ جاتی ہے، اس کے لیے قربانی کا جذبہ غائب ہو جاتا ہے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہزاروں تھے ہم الوف لیکن موت کے ڈر سے کانپ رہے تھے، حضر الموت فقال اللہ لہم اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، ان پر موت طاری کر دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد اور انفاق کی دعوت دی، اسی بالکل متصل دیے. جو نہیں سمجھ سکتا کہ دونوں میں کیا ربط ہے، یہ اس کے فہم کا قصور ہے، لیکن دونوں کا ربط واضح ہے. قوموں کی اوپر موت اس وقت طاری ہوتی ہے جو اپنے مقصد سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، دنیا مقصد بن جاتی ہے، اور جب وہ جہاد کی روح سخت پڑ جاتی ہے اور جیبوں کے اوپر جیبیں بند ہو جاتی ہیں، اس کام کے لیے نہیں کھلتی. کس کام کے لیے کہا گیا ہے کہ انفقو، خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، تو پھر قوموں پر موت طاری ہو جاتی، لیکن جب وہ کرتے ہیں تو ساری قوموں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو یہ دراصل اگرچہ حالت، جیسا میں نے کہا کہ ہم سارے سوالات افغانستان، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، پاکستان، اس طرح کا ابھی آپ کے سوالات میں بہت سے اسی نوعیت کے سوال ہوں گے، سارے سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں. ایک بڑا عظیم تفاوت ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ امت تو اپنے انتہائی پستی کے مقام پر جا کر اوپر جا رہی ہے. جو آپ میں سے تھوڑا جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہوتی ہے سائن کرو، جو یوں اوپر جاتا ہے، اوپر تک پہنچنے اور نیچے سے چلنے میں بیچ میں تو بہت سارے مقامات آئیں گے کہ جہاں پر محسوس ہوگا ابھی تو کچھ نہیں ہوا، یہ کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں آئیڈیلز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ دراصل سفر ہے جو طے کرنا ہے، اور سفر کو طے کرتے ہوئے ایسے موقع آئیں گے جب دل ٹوٹنے لگے گا، حوصلے پست ہونے لگیں گے، ہمتیں جواب دینے لگیں گی، لوگوں سے مایوسی ہوگی، حالات و رخ نہیں اختیار، مخلص لوگ بھی ایسی غلطیاں کریں گے جن سے ہم کو صدمہ ہوگا، لیکن بہرحال انہی منازل سے گزر کے انسان ترقی کرتا. فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں، اور انسان ان ساری خرابیوں کی زد میں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. انسان کمزور مخلوق ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. وہ تو آدم کے ہی وقت سے جانتے ہیں کہ وہ بھول بھی جاتا ہے، اس کا ارادہ بھی کچا نکلتا ہے، تو وہ نہ غلط کام کر بیٹھتا ہے. یہی انسان ہیں جن کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قوت بنا دیا کہ 30 سال کے عرصے میں ایک مستشرق کے الفاظ میں مکے کے یتیم بچے کا نام، جس کو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہاڑیوں پہ، صحراؤں میں، شہروں میں، جنگلوں میں، ہر جگہ وہ نام پکارا جا رہا تھا. تو وہ قوت کہاں سے آئی؟ انہی انسانوں کی تھی. آپ سمجھیں کہ وہ انسان سب پرفیکٹ تھے، وہ انسان پرفیکٹ نہیں تھے، بہترین تھے. بیسٹ اور گڈ میں بڑا فرق ہے. وہ یقیناً اپنے دور کے بہترین انسان تھے اور آج تک کے دور کے بہترین انسان، لیکن ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں تھا. پرفیکٹ تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو پرفیکٹ ہوگا وہ تو فرشتہ ہوگا، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی نے انسان کو نہیں پیدا کیا. وہ تو انہی سب سے وہ لوگ بھی تھے ان کے اندر جو جمعے کی نماز میں حضور کے ممبر پہ کھڑا ہو کے قافلہ آتا تھا چلے جاتے تھے، قرآن نے ذکر کیا ہے. وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اگر دشمن آ کے ہجوم کرتا تھا تو خوف کے مارے ان کے دل جو ہیں الٹ الٹ کے سینوں تک پہنچتے تھے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جہاد سے پلٹ آیا کرتے تھے. ان میں منافقین بھی شامل تھے جن کے بارے میں حضور کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، لیکن آپ نے ان کے نام کبھی ظاہر نہیں کیے، وہ بھی اسی امت کے اندر شامل تھے. انہی انسانوں کو پھر جو لوگ کے یدخلون فی دین اللہ افواجا کی منزل میں ایمان لائے، ان کی تو کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک ایک دو دو سال کے مسلمان تھے، انہیں کو جمع کر کے وہ قوت بنی جس نے کہ اسپین سے لے کر اور چین کے ساحل تک اسلام کے پیغام کو غالب کیا، اسلام کو حکمراں کیا، جس کے بدولت ہم اور آپ آج مسلمان ہیں. اگر وہ اقبال کے الفاظ میں مزاج خانقاہی لے کر مدینے کے اندر بیٹھ جاتے تو اسلام ہم تک نہیں پہنچتا، ہم اور آپ مسلمان نہیں ہوتے. لیکن وہ روح جہاد لے کر نکلے تھے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس کو غالب کر دیا. تو جہاں بھی آپ ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہی دراصل بنیادی پیغام ہے. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.